اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو انصاف کرنے کا کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے عذاب علیم کی۔ گزشتہ زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جو انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے تو ان نبیوں کو حق کہنے کی پاداش میں ان کی قومیں قتل کر دیا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے لوگوں میں سے جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کو بھی عدل و انصاف کی بات کہتے تھے، وہ کہ تم انصاف کی بات کہو، انہیں بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی، اور نہ صرف یہ بلکہ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، ساری خیریں اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح فرمائے کہ دیکھو تم غور کرو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں اور کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، تو جب راتیں بڑی ہوتی ہیں تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور دن بڑے ہوتے ہیں تو رات کہاں چلی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ رات بڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں رات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خاص، یہ بھی قدرت کاملہ کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سورج اس کے حکم سے چلتا ہے، چاند اس کے حکم سے چلتا ہے، جب حکم دیتا ہے نکلتا ہے اور جب حکم نہیں دیتا نہیں نکلتا۔ دنیا میں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں 22-23 گھنٹے سورج نکلا رہتا ہے، اور کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے۔ تو بہرحال مختلف مقامات ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اور جہان کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، تو یہ قدرت بھی اللہ کو حاصل ہے۔ بظاہر انڈا ایک مردہ چیز ہے، لیکن اسی انڈے سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ مرغی نکال دیتا ہے، اور وہ زندہ مرغی ہے اس سے ایک انڈا نکال دیتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اسی طریقے سے نطفہ انسانی ہے، بظاہر تو وہ پانی ہے گندا بدبودار، لیکن اس سے ایک جیتا جاگتا فرد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتے ہیں، اور انسان جو جیتا جاگتا ہے اس سے وہ مردہ منی وہ نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے قاعدہ بتلا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو تمہیں چاہیے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، اور یہ بات خود اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، فتبعونی، کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معافی فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں یہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا ایک تو نام بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح اللہ نے رزق عطا فرمایا، کس طریقے سے کفالت کا مسئلہ حل کیا، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو پہنچایا، اور اس کا بھی ذکر فرمایا کہ چونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں، تو انہیں قراندازی کرنی پڑی، جن قلموں سے وہ اللہ کی کتاب لکھا کرتے تھے ان قلموں کو انہوں نے نہر میں ڈالا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرف پانی بہ رہا ہے قلم وہاں بہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ جس کا قلم الٹا بہے گا وہ کفالت کرے گا، چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قلم تھا وہ بالکل مخالف سمت میں چلنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے، اس لیے کہ مریم کی کفارت کون کرے؟ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اس معاملے میں وہ جھگڑ رہے تھے تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے. مطلب یہ کہ یہ سارے واقعات ہم آپ کو بتلا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ سب باتیں بتائے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، ان کی نانی کا بھی ذکر کیا، ان کے والد کا بھی ذکر کیا، والدہ کا بھی ذکر کیا، انہوں نے جو منت مانی تھی اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت مریم حضرت زکریا کے ثبوت کر دیا تھا، اور انہوں نے ان کے پاس تو اور کوئی ہوتا نہیں تھا، تو حجرے میں انہیں بند کر کے چلے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پر طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تو حیران ہوتے تھے کہ ایسے پھل وہاں موجود ہوتے تھے کہ جس کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، بے موسم کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقف فلاح زکریا، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے وجد عندها رزقا، تو وہاں پر رزق پاتے، کھانے پینے کی چیزیں پاتے. قال یا مریم، تو کہتے کہ اے مریم انا لکی حاضر، تیرے پاس کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ اللہ تعالیٰ جنت سے بھیجتے تھے، حورانے حوریں لے کر آیا کرتی تھی، لیکن وہ ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ جو اس وقت بازار میں دستیاب نہیں تھی. تو پوچھا انہوں نے کہ انا لکی حاضر، یہ کہاں سے آئیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب دے. یعنی اس میں ایک یہ بھی حقیقت بتا دی کہ ہم جو صبح سے لے کر شام تک محنتیں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کوششیں کرتے ہیں، تب جا کے کوئی شخص 100 روپے کا نوٹ کماتا ہے، کوئی 1000 کا کماتا ہے، کوئی 10000 کماتا ہے. محنتوں کے بقدر بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اصل یہ کہ اپنی اپنی قسمتوں کے مطابق جتنا رزق ملنا ہے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ ساری مشقتیں ہم سے دور کر دیں اور بغیر مشقتوں کے ہمیں عطا فرما دیں. جس طرح حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں، کیا وہ ہمیں عطا نہیں فرما سکتا؟ بالکل قادر مطلق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اسباب کے تحت رکھا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں اور کوششوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں، خالی ہاتھ نہ بیٹھیں. تو بہرحال جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات دیکھی کہ ان کے پاس طرح طرح کے رزق ہیں، میوے ہیں، فروٹ ہیں، وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بازار میں دستیاب نہیں، تو چونکہ نبی تھے اور اس وقت تک ان کی کوئی اولاد بھی نہیں، تو اللہ فرمانے ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب کو پکارا. قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میری عمر اگرچہ بہت ہو گئی لیکن مجھے اپنے پاس سے ایک اولاد عطا فرما دیجیے. انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں. فنادت الملائکہ، تو فرشتے نے انہیں آواز دی. وہ قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، مشغول تھے. کیا دعا دی، کیا پکارا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا. مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا، اپنا وقت کا سردار ہوگا. وہ حسوراً و نبیہ، اور ان کی ایک صفت خاص ہوگی کہ وہ شادی نہیں کریں گے. چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ورنہ اثر یہی ہے اس میں کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے، شادیاں کرنا سنت ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کا نکاح شادی نہ ہوئی ہو، اور جس کی نہیں ہوئی اس کی ہوگی. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن پھر دنیا میں آئیں گے، اور آنے کے بعد پھر وہ امن و امان بھی قائم کریں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی شادی بھی کرائیں گے. یہاں پر پھر وہ 40 برس زندگی گزاریں گے، ان کے اولادیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر جب اللہ ان کا وقت آئے گا، اپنے وقت پر موت بھی آئے گی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے. یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. غالباً 1982 میں پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ گیا، تو وہاں اس وقت ایک بینر لگا ہوا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر، اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ مدفن ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا. یعنی اس بینر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ یہاں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دفن ہوں گے. اب وہ بینر نظر نہیں آتا، لیکن ایک زمانے تک وہ وہاں پر بینر اندر موجود ہوتا تھا جس میں نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوں گے. تو چونکہ احادیث میں ساری باتیں بتلائی گئی ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واحد پیغمبر ہیں جنہیں ابھی تک موت نہیں آئی، اس لیے کہ ان کو تو اٹھا لیا گیا آسمان پر. اور میں نے اسی لیے اس کو ذکر سے شروع بھی کیا کہ اصل واقعہ تو انشاءاللہ سے چھٹے پارے میں ذکر ہوگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. البتہ یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا جو ذکر ہے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں کہ کس تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، کہ اس تفصیل کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں ملتا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ و مطہرک، آج ہی کے تلاوت میں یہ آیت آ چکی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حکم کن سے. دیکھیے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام نمونے بنا دیے ہیں دنیا میں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام، نہ ماں نہ باپ، مٹی سے پیدا کیا. حضرت مریم کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ مرد کے ہاں بچہ پیدا ہو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت حوا پیدا ہوئی اور بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم ان کی والدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کریں، چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کریں، چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے تینوں مثالیں پیدا کر کے بتا دی کہ تینوں مثالیں موجود ہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کریں. آخر ماں باپ کے بھی تو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں نا، اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، اللہ کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے. جیسے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور مریم کو بغیر ماں کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کسی چیز کو کرنا، اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون، وہ کن کہتے ہیں وہ ہو جاتی. کسی معاملے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کر دیا، تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں. ناممکن تو یہ ہماری جو ہے ڈکشنری کے اندر لفظ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، وہ چیزیں جو محیر العقول ہیں، عقل کے اندر وہ حیران کن ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تفصیل سے ذکر کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تفصیل سے ذکر فرمایا. اور یہ اس لیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ واپس آئیں تو میری امت پہلے سے ان کے حالات سے واقف ہو، انہیں شک و شبہ نہ ہو. اس لیے کہ قیامت سے پہلے کئی دجال آئیں گے، جھوٹے نبی اپنے آپ کو وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن حقیقت میں وہ نبی ہوں گے نہیں، لیکن آئیں گے اور اپنی طرف لوگوں کو بلائیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، جیسے کہ اب تک کئی آ بھی چکے ہیں. انہی میں سے جو ہے وہ مسیح دجال جس کو کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، یہ بھی جھوٹا دعوی نبوت اس نے کیا، اور اس کے ماننے والے بھی آج موجود ہیں. الحمدللہ کہ پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے مقامات پر بھی. لیکن بات وہی ہے کہ اس طرح کے چونکہ واقعات پیش آنے ہیں تاکہ امت محمدیہ آگاہ رہے اس بات سے، اور ان کے سامنے جب اس قسم کے لوگ آئیں تو وہ فوراً پہچان لے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے کہ یا اللہ، جب آپ بے موسم کے پھل عطا فرما سکتے ہیں تو بے موسم کی اولاد کیوں نہیں عطا فرما سکتے؟ اگرچہ میرے جو ہے وہ بال سفید ہو چکے، میں بوڑھا ہو چکا اور عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن آپ تو قادر ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً خوشخبری بھی دے دی کہ اے زکریہ تم مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، یقیناً وہ تمہیں یحییٰ عطا فرمائیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. اور اگلی آیت میں فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، فرمایا کہ اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا، خود ہی مانگ بھی رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ انہیں یقین نہیں تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ اولاد اس عمر میں نہیں ہوتی، اس نے فرمایا کہ وقت بلغنی الکبر، یا اللہ مجھے تو بڑھاپا آ گیا، ومراتی آخر، اور میری عورت تو بانجھ ہے، اسے بچے تو ہوتے ہی نہیں. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرے. قال ربی جعل لی آیا، کہ اللہ کو نشانی بتا دیجئے کب ہوگا وہ بیٹا، کوئی نشانی بتا دیجیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں بھی وہ اولاد لڑکا ہونے والا ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثہ ایام الا رمزا، تم تین دن تک گفتگو نہیں کر سکو گے، بات چیت نہیں کر سکو گے، الا رمزا، مگر اشاروں. جب تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہوگی تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تین دن تک تم لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکو گے، ہاں اشاروں کنایوں میں تم گفتگو کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح و شام اسے پکارتے رہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں. اسی طریقے سے آگے بھی حضرت مریم کا ذکر ہے، میں تفصیل کی وجہ سے، اصل تو اس کا لطف اسی میں ہے کہ ترجمہ کرتا جائے اور اس کا مفہوم بیان کرتا جائے، لیکن چونکہ اس میں بہت تفصیل ہے، دو تین رکو چھوڑنے کے بعد اس قال اللہ یا عیسیٰ، ایک رکو چھوڑنے کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اس کا ذکر ہے، لیکن چونکہ آگے تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے چھٹے پارے میں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ وہ سوری پر لٹکائے گئے، لیکن انہیں شبہ پڑ گیا، اس کا ذکر وہاں پر آئے گا تو انشاءاللہ میں وہاں ذکر کروں گا. یہاں البتہ میں ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا قل یا اہل الکتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دی. یاد رکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ طیبہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور اسی طرح عیسیٰ روح اللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے دوسرا کلمہ کا جو جز ہے وہ بدلتا رہا ہے، لیکن پہلا جز سب نبیوں کو ایک ہی دیا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی نبو انبیاء کی دعوت ایک ہی رہی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف سب نے بلایا، سب نے دعوت دی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے یا اہل کتاب، اے کتاب والوں، اور مراد اس سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، تعالو آؤ، الی کلمتن، ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نصرانی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، تو ان کے اور ہمارے درمیان یہ کلمہ ایک ہی ہے. نصرانی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہ بنائیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی نصرانی تین خداؤں کو مانتے ہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں کا تیسرا خدا ہے، ایک تو خود ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرے حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں. تو تین خدا مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. لیکن انہوں نے اس کلمے کو نہیں مانا، یہی وجہ ہے کہ وہ کافر. کیونکہ جو اس کلمے کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ مسلمان، جو قبول نہیں کرتا لازمی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک زمانہ آئے گا، چھٹے پارے میں آپ انشاءاللہ وہاں جا کے سنیں گے، کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے، حق واضح ہو جائے گا، یہ سارے عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کفر اپنی تمام اقسام کے ساتھ دنیا سے ختم ہو جائے گا. یعنی جتنی بھی اقسام کفر کی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور اس وقت صرف اور صرف مسلمان رہیں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا، اسلام کا عروج ہوگا، اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ پھر امن و امان اور دوسری صورتحال خراب ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پھر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، بس اس وقت پھر قیامت آئے گی. اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، کافروں پر آئے گی، کیونکہ مسلمان تو پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے، کوئی شخص کلمہ کہنے والا ہوگا ہی نہیں، جب ہوگا نہیں تو مسلمان تو ہوئے ہی نہیں موجود، تو قیامت آئے گی کافروں پر. لیکن بھائی بات یہ ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو آ گئی، اس لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اس قیامت کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ قیامت تو مسلمانوں پر تو آئے گی نہیں، وہ تو کافروں پر آئے گی. لیکن ہماری قیامت کیا ہے؟ ہمارے جب موت کا وقت آ گیا قیامت آ گئی، اس لیے غفلت کی زندگی نہ گزارے، بلکہ ہم ایسی زندگی گزارے جس میں ہمیں ادراک ہو کہ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے ہم غافلوں کی طرح زندگی نہ گزارے. اسی طریقے سے چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی زندگی ایسے گزارو کہ مسلمان ہو کے تمہیں موت آئے. اب کیسے زندگی گزارے، ہمیں کیسے پتا کہ مسلمان ہو کے مریں گے کافر ہو کے؟ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تموتون کما تفیون، تم ویسے ہی مرو گے جیسے زندگی گزارو گے. اگر دین اور اسلام پر زندگی گزاری ہے تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ تمہیں کافر کر کے اٹھائے دنیا سے. اگر زندگی تم نے صحیح گزاری ہے تو انشاءاللہ موت اسلام پر آئے، لیکن اگر تم نے زندگی نہیں گزاری تو پھر اللہ سے شکوا نہ کریں، ہم اپنے آپ سے شکوا کریں کہ ہم نے دین کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزاری. یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے اعمال بظاہر صحیح ہوتے ہیں لیکن آخری وقت میں وہ کلمہ کفر کہہ کے مرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی اس کی کافروں جیسی ہوتی ہے لیکن آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی فرمایا کہ اصل میں جو وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس میں سچا نہیں تھا، اگر سچا ہوتا تو اللہ ظالم نہیں کہ زندگی تو آدمی اسلام کے مطابق گزارے اور موت اس کو کافروں والی آئے، یا کافروں والی زندگی گزارے اور موت اسلام پر آئے، ایسا نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو نہ مرنا مگر اس میں کہ مسلمان ہو کے مرو، کا مطلب کیا ہے کہ اپنی فکر کرو اور دین اسلام سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح فرمایا واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب مل کر، اور تفرقہ مت ڈالو آپس میں. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے قلوب کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلا ضرورت بلا وجہ جو تفرقہ بازیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم بعض اوقات ایک دوسرے کو وہ کلمات کہہ دیتے ہیں جو ہمیں زیب بھی نہیں دیتے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان افتراق اور انتشار نہ پیدا ہو بلکہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہو. بعض صورتوں میں صرف جو مسائل ہوتے ہیں وہ فروعی ہوتے ہیں، اصول میں سب ایک ہی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی کسی کو کافر نہ کہے، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو، اور بشرطے کہ وہ ضروریات اسلام سے انکار نہ کرتا ہو. بعض اوقات کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اصول اسلام کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ قادیانی، وہ بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصول کا انکار کرتے ہیں. مثلا وہ اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا. اب یہ کلمہ پڑھنا ان کا کیا ہوا جب ان کا عقیدہ بالکل اسلام کے خلاف ہوا؟ یا اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آگے فرمایا، یعنی اہل اسلام کو یہ بات بیان کی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں میں تمہیں سب سے بہترین امت بنایا، اور تامرون بالمعروف، تمہاری بہترین صفت کیا ہے؟ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اسی طریقے سے اگلے اسی رکوع میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے، ان کے لیے حکم کیا کہ تم ان سے دلی محبت نہ کرو، کیونکہ دل کی محبت صرف مسلمانوں سے جائز. کاروبار کر سکتے ہو، معاملات کر سکتے ہو، اگر وہ کسی معاملے کے اندر بحیثیت ایک انسان کے ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے. یعنی ظلم و ستم کرنے کا اسلام نے نہیں کہا کسی پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن جہاں تک سچی اور دلی محبت ہے اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہونا چاہیے. تو اسی کو فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم. یہ کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں جو کچھ دلوں میں چھپائے رکھتے ہیں کبھی کبھی ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اسی کو اللہ فرما رہا ہے قد بدت البغضاء من افواہم، وہ ان کی زبانوں پر منہ پر آ جاتا ہے، لیکن وما تخفی صدورهم اکبر، جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر. تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے جو دلوں میں وہ بات چھپا کے رکھتے ہیں وہ انتہائی بدترین، وہ اگر ظاہر ہو جائے تو کبھی کبھی ان کی زبانوں پر آ بھی جاتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیا کرو کہ دل میں تم سے محبت نہیں کرتے. چنانچہ آگے مزید فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. بھائی اہل ایمان تورات کو مانتے ہیں، انجیل، زبور، صحائف. ہمارا ایمان ہے کہ ساری کتابیں جب نازل ہوئی تھی برحق نازل ہوئی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، لہذا ہمارے ہم اتنا ایمان کافی ہے کہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور ہمارا ان پر ایمان. اب اس کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن جب نازل ہوئی تو برحق کتابیں ہیں ساری کی ساری، ہمارا سب پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرمایا کہ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم ساری کتابوں پر ایمان بھی لاتے ہو. وإذا لقوکم قالوا آمنا، جب تم سے یہ کافر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائے. وإذا خلوا، اور جب جدا ہوتے ہیں عزوا علیکم الأنامل من الغیظ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، بس نہیں چلتا. جب آدمی غصے میں ہوتا تو اپنی انگلیاں کاٹتا خود. اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ کفار کا معاملہ ایسا ہی ہے. قل موتوا بغیظکم، آپ کہہ دیجیے کہ مر جاؤ غیظ غصے میں. بات سچی یہ ہے کہ اگر ہم صحیح اسلام پر ہوتے تو آج دنیا میں کوئی ہمیں للکارنے والا نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم خود اپنے دین پر صحیح طریقے پر قائم نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں چلنے والے، ہم مسلمان خود اپنے دین پر نہیں ہیں، دنیا کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہاں پر مثالی اسلامی نظام قائم ہے، کہیں بھی نہیں دنیا بھر میں. اس لیے ہم افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں آج مسلم کافروں کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نمونہ نہیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اسے دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتا ہے. کافر وہ ہے، مسلمان وہ ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے. مسلمان وہی، اخلاق کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے مسلمان کو جیسا ہونا چاہیے، آج وہ خوبیاں ہم میں نہیں ہیں. انفرادی طور پر اگر کسی میں ہوں تو چونکہ عموماً نہیں ہے اس لیے عام طور پر لوگوں کی نگاہ اس کی طرف جاتی نہیں، اور حکومتی اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے دنیا میں شاید کوئی ملک ایسا ہے ہی نہیں کہ جسے ہم مثالی اسلامی مملکت قرار دیں. فرما رہے قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں. اور آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں بہت برا لگتا ہے. مسلمان ایٹمی طاقت بن گئے، مسلمان خوشحال ملک بن گیا، کیسے بن گیا، لہذا نت نئی سازشیں ایسی کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دیوالیہ ان کا ہو جائے. آج عرب ممالک کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے چالاکی کے ساتھ ساری ادھر ادھر کی جنگیں لے جا کر عرب کے اندر لے جائے. آپ دیکھیے دنیا کے کسی عجمی ملک میں جنگ نہیں ہو رہی، جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں آپ کو عراق میں ملے گی، مسلمان ملکوں میں ملیں گی، آپ کو عراق میں ملے گی، لبنان میں ملے گی، فلسطین میں ملے گی، اور یمن میں ملے گی، سعودی عرب میں ملے گی، پاکستان میں ملے گی، افغانستان میں ملے گی. سارے اسلامی ممالک سازشوں کا شکار ہے ان کافروں کے، اور انہوں نے جان بوجھ کر اس جنگ کو جنگ کا مرکز بنا دیا ہے اسلام اور اہل اسلام، تاکہ جنگوں سے نقصان بھی ہمیں ہی ہو، مسلمان ہی تباہ بھی ہوں، مسلمان برباد بھی ہوں، اقتصاد بھی تباہ ہو، ہمارا معیشت بھی تباہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ چاہے وہ کریں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر تعمیر کے نام پر اقوام متحدہ سے پیسے لیے جاتے ہیں، پہلے بمباری کر کے ان کے مکانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، پھر تعمیر کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اہل اسلام کے خلاف، اور ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ یقیناً اتنے بڑے دیکھیے اسلامی ممالک ہیں سارے کے سارے، کتنے 57 ممالک اسلامی ممالک ہیں، لیکن آپ دیکھیے آج میانمار میں جو کچھ ہو رہا ہے، برما میں مسلمان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آج تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن کسی اسلامی حکمران کی آپ دیکھیے رگ حمیت بھڑکتی نہیں، سوائے ترکی کے، شاید ہی کوئی ایسا ملک اسلامی ہو کہ جس نے کچھ تھوڑی بہت مدد کی ہو، انہوں نے بھی تھوڑی بہت مدد بہرحال جو بھی کر سکے انہوں نے کی، لیکن کسی اور اسلامی ملک نے کوئی مدد نہیں۔ اس طریقے سے ہم پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، یا ہمیں روک دیا گیا ہے، یا ہماری قوت ایمانی کی جو حص ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے حق میں آواز بھی اٹھانے والے نہیں۔ کوئی غیر مسلم جو بھی ان کے ساتھ کرے، کوئی اسلامی ملک آواز نہیں اٹھاتا، ورنہ اگر سب مل کر آواز اٹھائیں تو کیا مشکل ہے، لیکن وجہ وہی ہے کہ چونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے منتخب لوگ ہیں۔ کس کے منتخب ہیں یہ آپ جانیں، اس لیے کوئی بھی مسلمانوں کی حمایت میں بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم شکوہ کر سکتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں یہ بات عرض کروں گا کہ آپس میں متحد رہیں، متفق رہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی جھگڑے مت کریں، صرف اس لیے کہ کسی نے آمین اونچی کہہ دی، یا کسی نے ہاتھ یہاں باندھ لیا، یا کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑ رہا ہے، یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں، شریعت میں یہ چیزیں جائز ہیں، یہ فروعی اختلافات۔ اگر کوئی اذان کے وقت کھڑا ہو گیا تب کوئی حرج نہیں ہے، اور کوئی بیٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی نے اگر انگوٹھے چوم لیے، چھوڑ دیجئے ان فروئی باتوں کو، اب جو ہے وہ اگر کر لیا ہے تو اس بنیاد پر لڑائی اور جھگڑے کرنا، آپس میں اپنے دلوں کو خراب کرنا، یہ مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرمائے، اور دین متین پر صحیح طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے باران رحمت کا نزول فرمائیے۔ یا اللہ اہل کراچی پر اپنی رحمت کی بارش برسا دیجئے، یا اللہ بارش نازل فرما دیجئے۔ اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيا مريا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيا مريا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيا مريا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں برسا سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں سے روک سکتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش ہم پر برسا دیجئے۔ یا اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دیجئے، اس سے جو تکالیف ہیں اسے دور فرما دیجئے، اپنا فضل فرمائیے اور کرم فرمائیے، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ استقامت دین پر عطا فرما، روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی سختی تنگی تکلیف ہے اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ایک بچے کی ممانی بیمار ہیں، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی ممانی کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں، اسپتال میں داخل ہیں، جلد اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائیں۔ اور بھی جن نمازیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائے حاجتوں کو پورا فرمائیے، اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔